الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه دائمه بدوام الملك الحي القيوم. آج کے ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے اسلام میں پیری مریدی کا تصور. اس کو ہم نے اس لیے منتخب کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ فتنوں کا دور ہے اور فتنہ پرور حضرات آئے دن کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں. واٹس اپ پر، فیس بک پر اور ویسے موبائل پر مختلف کلپس چلتے ہیں اور سنیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یقیناً یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ گزشتہ دنوں ایک کلپ موبائل پر چل رہا ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ تین آدمی، غالباً وہ حرم شریف کی ہے یا مدینہ شریف کی مسجد نبوی کے باہر جو چھتریاں لگی ہیں، میرے خیال سے وہ وہاں کی ویڈیو ہے. ایک صاحب جو ہیں وہ تو ویل چیئر پر بیٹھے ہیں یا کرسی پر، ان کا چہرہ نہیں دکھایا گیا، جبکہ تین صاحب جو ہیں، تین حضرات، وہ نیچے بیٹھے ہیں اور وہ تینوں زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے، یعنی پیجامہ کرتا جو ہے وہ زرد رنگ کا ہے. تو جو صاحب ویل چیئر پہ یا کرسی پر ہیں وہ ان سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم پیر ہو، اور وہ نیچے منہ کر کے بیٹھے، تمہارا نام کیا ہے اور تم نے یہ کپڑے ایسے کیوں پہنے ہیں اور یہ کیا تمہارے مرید ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں اسلام میں پیری مریدی کا کوئی تصور نہیں ہے. کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو مرید کیا؟ کیا صحابہ نے کسی کو مرید کیا؟ جب انہوں نے نہیں کیا تو تم کیوں کر رہے؟ یہ غلط چیز ہے. پھر جو کپڑے تم نے پہنے ہیں یہ غلط ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف سفید رنگ پسند کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی رنگ پسند نہیں کیا. اور اگر تم یہ کہو کہ میں کسی علاقے سے آیا ہوں، کسی شہر سے جہاں اس رنگ کا لباس استعمال کیا جاتا ہے، تو پھر تو میں خاموش رہوں گا. لیکن اگر تم نے اپنے کسی سلسلے کی وجہ سے پہنا ہے تو یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا. یہ میں نے اس کا ایک مختصر آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب وہ صاحب جو بیٹھے ہیں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ غالباً وہ جو صاحب بیٹھے ہیں وہ پیر ہیں، اور ان کے ساتھ جو دو تین ہیں جو زرد رنگ کے لباس پہنے ہیں وہ مرید ہیں. اب اس میں دو چیزیں ہیں، یا تو یہ کہ وہ بالکل لا علم ہیں، اور یا یہ کہ انہوں نے اس آدمی سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ میں اس کو خامخواہ دلائل دوں، یہ سمجھے گا نہیں. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ لوگ سمجھنے والے نہیں، اور پھر وہاں رہ کر یہ اور شیر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے اور سعودی حکومت کے عقائد ایک ہی ہیں تقریباً، اہل سنت کے خلاف. اب وہ کلپ دیکھ کر جو دیگر حضرات اہل سنت کے، وہ ذرا سے شکوک و شبات میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، اور اس کو سب جگہ چلایا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام میں اس پیری مریدی کا کوئی تصور نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے اس موضوع کو آج منتخب کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اعتراضات بھی. اعتراض یہ کہ تصوف کی ابتدا کیسے ہوئی، کسی کا مرید ہونا کیوں ضروری ہے، مزارات اولیاء اللہ پر جانے کی کیا ضرورت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزارات پر جانے سے منع فرمایا ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا جتنی قبریں بلند ہیں ان سب کو مسمار کر دو، زمین کے برابر کر دو، قبروں پر جانے سے حضور نے منع کر دیا. اس قسم کے یہ سارے اعتراضات وہ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ہم یہ بیان کریں گے کہ اسلام میں پیری مریدی کا تصور کیا ہے. جس قسم کے سوالات اس نے اٹھائے और उसको जवाब नहीं दिया गया, ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग ये कर रहे हैं उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है और इस पीरी मुरीदी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। माजन आइए सबसे पहले ये देखें कि हम जो काम करते हैं उस काम के करने का मियार लोगों के करने या ना करने पर नहीं है, उसका मियार कुरान और हदीस पर। कुरान करीम में, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, आसार सहाबा में, सरकार की सुन्नत में अगर वो चीज मौजूद है तो ठीक है। अच्छा, बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जो मौजूद नहीं है लेकिन दुरुस्त है, इसलिए कि वो दीन के खिलाफ नहीं। सबसे पहली चीज ये कहते हैं कि किसी का मुरीद होना क्यों जरूरी है, तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि हम अहले तरीकत अहले मोहब्बत हैं, हम क्यों मुरीद होते हैं और मुरीद होने का फायदा क्या है। किसी भी इल्म को हासिल करने के लिए उस्ताद की जरूरत है, बगैर उस्ताद के कोई भी इल्म हासिल नहीं हो सकता। कोई भी इल्म आप देख लें, दुनिया भी हो या दीन भी, किसी ना किसी रहबर रहनुमा उस्ताद की जरूरत। जिस तरह किसी भी इल्म को हासिल करने के लिए उस्ताद की जरूरत है, इसी तरह इल्म तसव्वुफ रूहानियत तरीकत इसको हासिल करने के लिए भी उस्ताद की जरूरत है। और उसी उस्ताद को पीर कहा जाता है, शेख तरीकत कहा जाता है, रहबर शरीयत कहा जाता है, जो भी आप कहें ये सारे अल्फाज अलकाबात हैं। अब ये बात तो आपने समझ ली कि किसी भी इल्म को हासिल करने के लिए उस्ताद की जरूरत, तो इल्म तरीकत रूहानियत इसको हासिल करने के लिए भी उस्ताद की जरूरत। अब इसमें सबसे पहली चीज क्या है, बैत, जिसको वो कहते हैं ना मुरीद होना। बैत जो है ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है और बैत की तीन किस्में हैं, तीन, बैत इस्लाम, बैत जिहाद और बैत तरीकत। और ये तीनों बैतें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित हैं। बैत इस्लाम तो मशहूर है, आपको पता ही है कि जो भी आकर इस्लाम कबूल करता था नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक पर बैत करता, कलमा पढ़ता था, गुज़िश्ता गुनाहों से, कुफर से, शिर्क से, हर चीज से ताइब होकर इस्लाम में दाखिल हो जाता, इसको कहते हैं बैत इस्लाम। ये तो मशहूर है, मारूफ है और तमाम सहाबा ने यही बैत की, इस्लाम में दाखिल हो गए। दूसरी है बैत जिहाद, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिहाद के लिए भेजते थे, सहाबा ने बैत जिहाद हुजूर के दस्ते मुबारक पर की, हम अपना तन मन धन सब इस्लाम पर कुर्बान कर दें, हम अपनी जान कुर्बान कर दें। और अल्लाह तबारक व तआला ने बैत का जिक्र कुरान करीम में फरमाया, इन्नल्लज़ीना युबायउनका, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपके हाथ पर बैत कर रहे हैं, इन्नमा युबायउनल्लाह, नहीं वो तो अल्लाह के दस्ते कुदरत पर बैत कर, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, और उनके हाथों पर अल्लाह का दस्ते कुदरत। बैत का जिक्र कुरान में मौजूद, कई मरतबा सहाबा ने बैत की, हजरत जरीर रजी अल्लाह तआला की बैत का जिक्र कुरान में मौजूद है, हजरत उबादा बिन सामित रजी अल्लाह तआला की बैत का जिक्र कुरान में मौजूद है, और वो बैत तरीकत थी, मुसलमान तो हो चुके, तो जब मुसलमान हो चुके तो बैत इस्लाम तो थी नहीं। इसी तरह सूरह मुमतहिना में अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों की बैत का जिक्र फरमाया, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक ये औरतें, ये मोमिनात, मोमिन औरतें जो आपके दस्ते मुबारक पर बैत कर रही हैं, अल्लाह फरमाते महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे बैत लीजिए, किस बात पर, ये शिर्क नहीं करेंगी, ये चोरी नहीं करेंगी, ये जिना नहीं करेंगी, अन यक्तुलना औलादहुन्ना, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगी, ये एक दूसरे पर बोहतान नहीं बांधेंगी। ये सारी तफसील उसके अंदर मौजूद है, 28वें पारे में सूरत मौजूद है। अब उलमा ने लिखा, मुफस्सरीन ने, وہ جو عورتوں کی بیعت تھی وہ بیعت طریقت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیعت اسلام تو ہو ہی نہیں سکتی. کہ قرآن کہتا ہے اذا جا اکل مؤمنات, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں, تو جب مومن ہیں تو بیعت اسلام تو ہو ہی نہیں سکتی. وہ تو مومن ہیں نا, اسلام لا چکی ہیں, تبھی تو مومنات بنی ہیں, بیعت اسلام نہیں. اچھا بیعت جہاد کیوں نہیں؟ اس لیے کہ عورتوں پر جہاد فرض ہی نہیں, اس لیے بیعت جہاد بھی نہیں ہو سکتی. اب تیسری بیعت بچی اور وہ کیا ہے؟ بیعت طریقت. تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ نے بھی, عورتوں نے, مردوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر بیعت کی. سب سے پہلے بیعت اسلام جب وہ اسلام میں داخل ہوئے, پھر مختلف اوقات میں بیعت جہاد, اور پھر بیعت طریقت جس طرح دیگر صحابہ کی بیعت سے ثابت ہے. بخاری شریف میں بھی احادیث موجود ہیں توبہ کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر. ہم سارے گناہ صغیرہ کبیرہ ان سب سے ہم توبہ کرتے ہیں. ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر اور ناظر جان کر سچے دل سے توبہ کرتے ہیں, وہ کیا ہے؟ بیعت طریقت. تو پہلی چیز تو ثابت ہو گئی کہ مرید ہونے کے لیے سب سے پہلے جو بیعت کی جاتی ہے یہ وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے. اب یہاں پر یہ کہنا کہ یہ نئی چیز ہے اسلام میں, اس کا تصور نہیں. یہ وہ کہہ سکتا ہے جو دین سے نابلد ہو, اس نے پڑھا ہی نہیں دین کو. وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ پیری مریدی اور یہ ساری چیزیں, یہ تو نئی چیزیں ہیں, یہ تو بعد میں شروع ہوئی. ارے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد سب نے کس کے ہاتھ پہ بیعت کی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. ان کے وصال کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. ان کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. ان کی شہادت کے بعد حضرت علی شیر خدا. یہ سلسلہ تو چلا آ رہا. تو بیعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. اور جو تین قسمیں ہم نے آپ کو بتائیں, بیعت اسلام, بیعت جہاد اور بیعت طریقت, یہ تینوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت. اب وہ کہتے ہیں کہ جی پیر تو کسی کو نہیں کہا جاتا تھا. اس زمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جاتا اور صحابہ کو کہا جاتا کہ یہ سارے مرید ہیں, یہ پیر ہیں. ایسا تو کبھی نہیں ہوا. صدیق اکبر کے زمانے میں, فاروق اعظم کے, عثمان غنی, حضرت علی, امام حسن, امام حسین, دیگر. ہم نے کہا سنو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک میں صحابہ موجود تھے, تمام چیزیں موجود تھیں, اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ لفظ تصوف یا لفظ پیر طریقت یا شیخ طریقت یہ اس زمانے میں نہیں تھا, کوئی پیر نہیں تھا, اور یہ بعد میں ہے, تو یہ لفظ ناجائز ہے. یہ تصوف کا لفظ حضور کے زمانے میں رائج نہیں تھا, پیر کا لفظ رائج نہیں تھا, شیخ طریقت کا لفظ رائج نہیں تھا, مرید کا لفظ رائج نہیں تھا. تو ہم ایک بات کہتے ہیں, جتنے بھی علوم ہیں یہ سب کے سب بعد میں وضع ہوئے. اچھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ابتدائے اسلام میں جہاد میں مصروف رہے, اسلامی حدود سلطنت کو وسیع سے وسیع تر کرنے میں مصروف رہے, ان کا وقت اس میں زیادہ گزرا. اور اس دور میں مفتی بھی تھے, محدث بھی تھے, فقی بھی تھے, نعت خواں بھی تھے, سارے موجود تھے, لیکن کسی کو ان الفاظ سے یاد نہیں کیا جاتا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مدینہ طیبہ میں ان کا فتویٰ چلتا تھا, آپ فتویٰ دیتے تھے, اس پر عمل ہوتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث تھے, سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی, اسی لیے کہ حاضر باش تھے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن تھے, قاری قرآن تھے. سیدنا فاروق اعظم نے انہی کو منتخب کیا تھا نماز تراوی کی امامت کے لیے, کہ بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے. فرمایا ابی تم ہمارے امام بن جاؤ, ہم سب تمہارے مقتدی بن جائیں. لیکن کسی نے نہیں کہا کہ حافظ ابی ابن کعب, قاری ابی ابن کعب, کسی نے نہیں کہا. حافظ قرآن تھے, قاری قرآن. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتی تھے. اسی طرح حضرت ابن عباس مفسر تھے, اور دیگر صحابہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مفتی بھی تھے، محدث بھی تھے، فقی بھی تھے، نعت خواں بھی تھے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ثنا خوانی کرتے تھے، سرکار نے ممبر لگوایا ان کے لیے، سپہ سالار بھی تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب تھے، مگر ان کو ان ناموں سے یاد نہیں کیا جاتا تھا، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ مفتی کا لفظ نہیں لگایا کہ مفتی عبداللہ ابن مسعود، یا محدث حضرت ابو ہریرہ، یا مفسر ابن عباس، یا نعت خواں حضرت حسان بن ثابت، سپہ سالار خالد بن ولید، حافظ ابی بن کعب، نہیں، کیوں نہیں لگایا؟ اس لیے نہیں لگایا کہ لفظ صحابی ایسا جامع تھا کہ جب لفظ صحابی کہہ دیا پتہ چل گیا مفتی بھی ہے، محدث بھی ہے، قاری بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کے اندر سب کچھ آ گیا، ایک جامع لفظ آ گیا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہنے والا۔ ارے جو براہ راست مستفید ہو رہا ہے اس سے بڑھ کر اور کون ہو؟ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ، حضور کی صحبت میں روزانہ بیٹھتے تھے، جب تک چاہتے تھے بیٹھتے تھے، جب تک چاہتے تھے زیارت کرتے تھے، اور جب چاہتے تھے زیارت کرتے، ان سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو۔ تو صحابی کے نالین پاک سے لگے ہوئے ذرے اگر ہم پر پڑ جائیں تو ہم جنتی ہو جائیں، ان کا مقام تو بہت بلند ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ یہ پیر کا لفظ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، تصوف کا لفظ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، یہ پیری مریدی نہیں تھی، ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ سب لا علمی کی دلیل ہے، یہ جانتے ہی نہیں ہے، انہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں۔ تمام بات آپ نے سمجھ لی، مفتی، محدث، فقی، نعت خواں، سپہ سالار، حافظ قرآن، قاری قرآن، سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود تھے، لیکن لفظ صحابی نے ان سب کو ڈھانپ لیا، بس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، سب اس کے اندر آئے۔ اب کیا ہوا؟ جب زمانہ آگے بڑھا، اسلام شرق سے غرب تک پھیل گیا، غیر عربی یعنی جن کو عجمی کہا جاتا ہے، عربی نہیں بولتے، عربی نہیں سمجھتے جیسے ہم لوگ ہیں، جب وہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اب ضرورت پڑی کہ قرآن کو کیسے سمجھا جائے، قرآن تو ہر کوئی نہیں سمجھتا نا، ہم لوگ عجمی ہیں، جو عربی ہے وہ تو اہل زبان ہے، جیسے ہم اردو کی کتاب پڑھتے ہیں ایسے وہ قرآن پڑھتے، یعنی ہم اردو کی کتاب پڑھتے ہیں ایک ایک لفظ سمجھ میں آتا ہے، وہ عربی جاننے والے ہیں، قرآن ایسے ہی پڑھتے ہیں ایک ایک لفظ سمجھتے ہیں۔ لیکن جو غیر عرب ہیں، جو عربی نہیں جانتے، نابلد ہیں، وہ کیا کریں؟ پھر صحابہ نے اور اس دور کے تابعین نے یہ سوچا کہ اب ایسے علوم وضع کیے جائیں کہ جن کی وجہ سے عربی کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور جو غیر عرب ہیں وہ ان علوم کو پڑھ کر عربی سمجھ سکیں، جب عربی سمجھ لیں گے قرآن کو سمجھ لیں، قرآن بھی عربی میں ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی عربی۔ پھر علوم وضع کیے گئے، صرف، نحو، عربی گرامر آج بھی موجود ہے، اس زمانے میں صرف اور نحو کا تصور ہی نہیں تھا، کیوں؟ ضرورت ہی نہیں تھی، بھئی سارے عرب تھے نا، سرکار کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، قرآن کا نزول ہو رہا تھا، جو جو آیتیں نازل ہوتی تھیں نبی پاک علیہ السلام پڑھ کر بتاتے تھے، تلاوت فرماتے، پھر اس کو لکھواتے تھے، وہ پڑھتے تھے، سمجھ لیتے، ترجمے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اہل عرب تھے، اہل زبان۔ لیکن جو غیر عرب ہیں اسے ترجمے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ترجمے کی ضرورت ہے، یا وہ خود سمجھے، جب سمجھے گا، جب گرامر سمجھے گا، جب اس کے الفاظ و معنی سمجھے گا تب زبان کو سمجھے۔ تو علم نحو اور علم صرف وضع کیا گیا تاکہ یہ عربی گرامر سمجھ کر قرآن کو سمجھیں، احادیث کو سمجھیں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ علم نہیں تھا، یہ نام نہیں تھے، تو پھر تو سارے علوم ختم ہو جائیں، علم نحو، علم صرف، علم الکلام، علم البیان، علم اسماء الرجال، یہ کتنے علوم ہیں، علم منطق، فلسفہ، یہ سارے علوم ہٹا دیے جائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھے، تو یہ تو ایک بے وقوفی کی بات ہے یہ کہنا۔ لا علمی کی جہالت کی دلیل ہے. جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا یہ علوم وضع کیے گئے اور ان علوم کے ذریعے قرآن مجید فرقان حمید کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے میں آسانی ہوئی. جب علوم انہوں نے پڑھ لیے, عربی گرامر سمجھ لی, عربی زبان سمجھ لی, آسانی ہو گئی. تو اب بات آپ نے سمجھی. اگر کوئی یہ کہے کہ لفظ تصوف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھا, لفظ پیر حضور کے زمانے میں نہیں تھا, شیخ طریقت حضور کے زمانے میں یہ لفظ نہیں تھا, یہ اس کی جہالت کی دلیل, وہ جانتا ہی نہیں. ہم کہتے ہیں یہ ساری چیزیں موجود تھیں لیکن لفظ صحابی نے سب کو ڈھانپ لیا. اسی طرح یہ علوم, یہ بعد میں وضع ہوئے اور ان کا مقصد کیا تھا؟ صرف اور صرف قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنا. کیونکہ ہر چیز کا ماخذ اور منبع قرآن ہے, ہمارے دین کی اساس بنیاد ہے. اگر قرآن ہی کو نہیں سمجھیں تو پھر آگے کیا سمجھیں گے؟ اور قرآن کریم کی تشریح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے, سرکار نے اس کی تشریح فرمائی. جو آیت نازل ہوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی, وہی احادیث. تو یہ بات آپ نے سمجھ لی. پتہ یہ چلا کہ یہ جو پیری مریدی کا تصور ہے یہ وہیں سے چلا آ رہا. دیکھیں, نبوت کا سلسلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم ہو گیا. قرآن نے کہہ دیا ولاکر رسول اللہ و خاتم النبیین, اب رسول نہیں آئیں گے, نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھیج کر نبوت کے سلسلے پر مہر لگا. تو جب نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا, اب ہدایت کیسے پہنچے گی؟ قیامت تک فتنے پیدا ہوتے رہیں گے, جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں ان کو بہکانے والے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. شیطان موجود ہے تو شیطانیت بھی موجود رہے گی. اسی لیے نبوت کے بعد ولایت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ ولایت, تمام سناسل انہی سے ملتے ہیں, سلسلہ چل رہا. اور یہ ولایت کا سلسلہ پیری مریدی کا, طریقت کا, اس کے تمام ماخذ اور منبع اگر ہے تو ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ کہتے ہیں جی, اب اس میں کیا ہوتا ہے پیری مریدی میں, خاص طور پہ طریقت میں, ہم اپنے بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں, چادر چڑھاتے ہیں, کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں, ایصال ثواب کرتے ہیں, ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. اب یہ مخالفین کہتے ہیں جی یہ سب ناجائز ہے, حرام. اور یہ حدیث کیا پیش کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ علی جتنی بھی قبریں بلند ہیں ان سب کو توڑ دو, مسمار کر دو, زمین کے برابر کر دو. تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو زمین کے برابر کر, کہ دیکھو تم نے اتنی اونچی اونچی قبریں بنا لی, سرکار نے تو قبریں ڈھانے کا حکم دیا, حضور نے تو قبریں مسمار کرنے کا حکم دیا, اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں کی زیارت سے منع کیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم تمہیں بتاتے ہیں کیا. اب جس کی نیت میں فتور ہوتا ہے نا, وہ آدھی بات کرتا ہے, پوری کبھی نہیں کرتا. یہ مسئلہ وہی ہے لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب نہ جاؤ. اب جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا تو قرآن تو کہہ رہے نماز کے قریب نہیں جاؤ. لا تقرب الصلاۃ, اے ایمان والو نماز کے قریب نہیں جاؤ. کہا اگلی آیت تو پڑھو وانتم سکارا, اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو. اب جو آدھی آیت پڑھے گا تو بڑا خوش ہوگا, نماز کے تو حکم ہی ختم ہو گیا. اللہ فرماتا ہے نماز کے قریب بھی نہ جاؤ, آپ کہتے ہیں نماز پڑھو. قرآن نے کہا اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو, ابتدائی دور کا حکم ہے. تو آدھی بات یہ کرتے ہیں, انہوں نے آدھی حدیث بیان کی. ہم نے کہا سنو, پہلے یہ بتاؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جو حکم دیا کہ جو قبریں بلند ہیں انہیں ڈھا دو, زمین کے برابر کر دو, کس کی قبریں تھیں؟ یہ نہیں بتایا. جتنی قبریں تھیں سب کفار کی تھیں, ایک بھی مسلمان کی قبر نہیں, ایک مسلمان کی قبر نہیں تھی. وہ ثابت کر دیں کہ مسلمانوں کی قبروں کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ توڑ دو, مسمار کر دو, زمین کے برابر کر دو, ایسا نہیں ہے. اچھا پھر کہتے ہیں سرکار نے منع کیا, ہم نے کہا ٹھیک ہے منع کیا, لیکن آگے اجازت دی. فرمایا نہیتکم عن زیارۃ القبور فزوروہا, میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا, اب زیارت کرو. پہلے منع کیا, اجازت دے دی, احکامات بتدریج نازل ہوئے نا، جیسے جیسے احکامات نازل ہوتے رہے ویسے لوگ عمل کرتے رہے. فرمایا پہلے میں منع کرتا تھا، اب حکم دیتا ہوں اب قبروں کی زیارت کرو. اچھا اب اس میں ایک اور نقطہ قابل غور ہے، کیا فرمایا؟ نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا اب زیارت کرو. ٹھیک ہے نا، زیارت کب کی جائے گی؟ جب قبر موجود ہوگی. اگر موجود ہی نہ ہو تو زیارت کیسی؟ جب فرمایا کہ زیارت کرو، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قبریں موجود تھیں اور اس حالت میں تھی کہ ان کی زیارت کی جائے. اگر زمین کے برابر کر دی جائے تو زیارت کیسی؟ آپ سوچیں نا، اگر قبر کو بالکل مسمار کر دیا جائے زمین کے برابر، پتہ نہیں چلا قبر کہاں ہے، کہاں زیارت کرو گے؟ جب فرمایا فزورو ہاں زیارت کرو، یہ جملہ بتا رہا ہے قبریں موجود تھیں اور اس حالت میں تھیں کہ ان کی زیارت کی جائے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے جاتے تھے، بخاری کی حدیث، شہدائے احد کے مزارات پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سالانہ جاتے تھے، اسی تاریخ کو جب ان کی شہادت ہوئی، جنگ احد ہوئی، اور سرکار کا ممبر جو لکڑی کا ممبر تھا وہ صحابہ اٹھا کر لے جاتے، میدان احد میں رکھا جاتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رونق افروز ہوتے، خطاب فرماتے تھے، فرمایا جو ان کو سلام کرے گا قیامت تک لوگ آ کے ان کو سلام کریں گے، یہ قیامت تک جواب دیں گے. جواب کون دیتا ہے؟ جو سنتا ہو، جو سنے گا نہیں تو جواب کہاں سے دے گا. تو جب وہ شہداء سن رہے ہیں اور سنتا وہی ہے جو زندہ ہو، ایک جملے نے سارا مسئلہ حل کر دیا کہ جو ان کو سلام کرے گا یہ جواب دیں گے، جواب وہی دیتا ہے وہ جو سنتا ہو اور سنے گا وہی جو زندہ ہو. پتہ چلا کہ شہداء زندہ بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے. تو پھر پتہ یہ چلا کہ قبروں پر جانا، مزارات پر جانا تو سرکار کی سنت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جاتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے تشریف لے جاتے تھے کہ سرکار جانتے تھے کہ میں جاؤں گا تو میری سنت ہو جائے گی. بس فرق یہ تھا کہ ہم فیض لینے کے لیے جاتے ہیں، حضور فیض دینے کے لیے جاتے ہیں. فیض دینے کے لیے جاتے تھے، فرق یہ تھا بس. لیکن سنت ہو گئی، سالانہ مزارات پر جانا سنت ہے، جو عرس میں سالانہ آتے ہیں وہ سرکار کی سنت ادا کر. بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاتے اور سرکار کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بعد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، چاروں صحابہ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے جاتے رہے. چاروں صحابہ جاتے. اچھا یہ کہتے ہیں قبروں کو مسمار کر دو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو قبروں پر کھجور کی شاخ کو توڑ کر لگا دیا، یہ مسمار کر رہے ہیں حضور قبروں پر وہ شاخ لگا رہے. مشہور حدیث موجود ہے نا، طویل حدیث ہے لیکن میں صرف اس کا ایک ٹکڑا بیان کر دوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزرے، سرکار نے فرمایا ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا، کھجور کی شاخ توڑی، ایک اس قبر پہ گاڑ دی، ایک اس قبر پہ گاڑ. جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، سرکار نے پوری وضاحت فرما دی، ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا تھا اور کس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا؟ ایک پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا. اب میں نے دو شاخیں گاڑ دیں، جب تک یہ شاخیں ہری رہیں گی، تازہ رہیں گی، ان قبر والوں پر سے عذاب موقوف رہے گا. اب دیکھو تازہ رہیں گی کیا مطلب؟ زندہ رہیں گی، اور جب زندہ رہیں گی تو اللہ کی تسبیح بیان کریں گی. ہر شے جو ہے، شجر حجر جمادات حیوانات نباتات، یہ سب ہر وقت اللہ کی تسبیح اور تمہید بیان کر رہے ہیں. سوکھی ہوئی شاخیں حضور نے نہیں لگائیں صلی اللہ علیہ وسلم، تر شاخیں لگائیں تازہ. جب تک یہ ہری رہیں گی قبر والوں پر سے عذاب موقوف رہے گا. کیا مطلب؟ جب تک یہ ہری رہیں گی، تازہ رہیں گی، اللہ کی حمد بیان کریں گی، اور جب اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کریں گی، ان کی تسبیح سے حمد سے یعنی شاخ قبر کے اوپر لگی ہوئی ہیں، فائدہ اندر والے کو پہنچ رہا. یہ فرمایا نا عذاب موقوف رہے گا. غور کرو، جب درختوں کی شاخوں کے پڑھنے سے، درختوں کی شاخوں کی تسبیح سے قبر والوں کا عذاب موقوف ہو جائے، تو اگر کوئی صاحب ایمان قبر کے پاس جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے تو عذاب موقوف نہ ہو تو کیسے؟ یقیناً موقوف ہوگا. یہی حدیث ہم اہل سنت کے لیے دلیل ہے قبروں پر پھول ڈالنے کی، یہی دلیل ہے. اچھا وہ کہتے ہیں اچھا تم نے یہ کیا، اس کا مطلب ہے تمہارے بزرگوں پہ عذاب ہو رہا ہے. وہ تو نیت میں فتور ہے نا، تو وہ تو فوراً تم اسی لیے ڈالتے ہو. ہم نے کہا بے وقوف، اس کا مطلب صرف ایصال ثواب کی طرح، ایصال ثواب کی نیکوکار کو بھی ضرورت ہے، گناہگار کو بھی ضرورت ہے، اور دونوں کو فائدہ پہنچے گا. ایصال ثواب اگر گناہگار کو کیا جائے اس کے گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، اور نیکوکار کو کیا جائے درجات کی بلندی کا سبب ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاخیں گاڑ دی. کوئی حدیث دکھا دو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی یا عام مسلمانوں کی قبروں کے متعلق فرمائے انہیں مسمار کر دو. یہ لوگ کہتے ہیں نا اونچی اونچی قبریں انہیں مسمار کر دو، زمین کے برابر کر دو. ایک حدیث شریف میں سرکار نے فرمایا، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. لوگ جاتے ہیں نا قبروں پر بیٹھ جاتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھو قبرستان میں بوڑھے لوگ تدفین میں دیر ہو رہی ہے قبر پہ بیٹھ گئے، کوئی ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، کوئی ویسے بیٹھ گیا، کوئی کھڑا ہو گیا. سرکار نے فرمایا قبر پر بیٹھنا ایسا ہے کہ ایک آدمی قبر پر بیٹھے اس سے بہتر ہے کہ جلتے ہوئے توے پر بیٹھ جائے، یہاں تک کہ اس کی کھال جل جائے. غور کرو کتنی بڑی وعید ہے. یعنی قبر پر بیٹھنے سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ جلتے ہوئے توے پر بیٹھ جائے کہ اس کی کھال جل جائے. حضور تو قبروں کے احترام کا حکم دے رہے ہیں، اور یہ بدبخت کہہ رہے ہیں قبروں کو مسمار کر. قبر والا سنتا ہے، قبر والا دیکھتا ہے، قبر والا سلام کا جواب دیتا. مشہور حدیث موجود ہے، ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین ہوئی ام المومنین کے حجرے میں، یہ ایک ان کا اعزاز ہے. جاتی تھی زیارت کے لیے. اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پہلو میں پھر بھی جاتی تھی، اور فرماتی تھی کہ میں زائد کپڑے جیسے دوپٹہ وغیرہ جو تھا اس کو، میں یہ سوچتی تھی کہ ایک میرے شوہر اور ایک میرے والد، میں آرام سے چلی جاتی، پردہ کر کے جیسے چہرے کو ڈھاپ کے اس طرح نہیں جاتی. لیکن جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف فرما ہو گئے، رونق افروز ہو گئے، آرام فرما ہو گئے، اب ام المومنین کا عمل دیکھو. فرماتے ہیں اس کے بعد میں جاتی ہوں تو پردہ کر کے جاتی ہوں، اس لیے کہ عمر میرے لیے نامحرم. اب کوئی پوچھے کہ یہ تو قبر والے ہیں، قبر والے ہیں. ام المومنین یہ بتا رہی ہیں کہ قبر والا مت سمجھو، یہ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں، یہ زندہ ہیں. مردوں سے پردہ کیا جاتا ہے، زندہ ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی، سرکار کے وہ دونوں صحابہ بھی جو وہاں پر ہیں، بلکہ حضور کے سارے صحابہ زندہ. پہلے میں ایسے ہی چلی جاتی تھی، ایک میرے شوہر تھے، ایک میرے والد تھے. لیکن جب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آرام فرما ہو گئے، فرماتے ہیں اب میں پردے کے ساتھ جاتا. ادب احترام مزار کا، صاحب مزار کا، جو زندگی میں قابل تعظیم ہے بعد از وصال بھی قابل تعظیم. جس طرح زندگی میں اس کی تعظیم کی جائے گی، وصال کے بعد اس کے مزار کی اسی طرح تعظیم کی جائے گی. تو یہ اس قسم کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بزرگان دین اولیاء کاملین سے یہ بیعت کا طریقہ چلا آ رہا ہے، پیری مریدی کا طریقہ چلا آ رہا ہے. ان کی تمام تعلیمات وہی ہیں جو قرآن کی ہیں، جو حدیث کی ہیں، جو آثار صحابہ سے ہمیں ملی ہیں. कोई एक चीज भी इनके खिलाफ नहीं है। ये लोगों को भोले भाले सुन्नियों को गुमराह करने के लिए क्लिप चलाते हैं, वो करते हैं। हुजूर ने किसी को मुरीद किया, बार बार सवाल कर रहे, तो मैं भी आपका मुरीद हो जाता हूं। अरे जब उन्होंने नहीं किया तो तुम क्यों कर रहे? ये सब जहालत की बात है। तो आप अपने मसलक पर, अपने अकीदे पर कायम रहिए। बैत का सिलसिला नबी पाक अलैहिस्सलाम से जारी है। बैत इस्लाम, बैत जिहाद और बैत तरीकत, ये तीनों बैतें हुजूर अलैहिस्सलाम से साबित। तो बैत इस्लाम तो है नहीं, क्योंकि जाहिर सब मुसलमान है। जिहाद भी अभी किसी पे फर्ज नहीं फिलहाल। तो बैत तरीकत बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन से चली आ रही है और ये चलती रही, और इसका मकसद भी यही है। इसका मकसद भी मैं बता दूं, कोई मुरीद होता है शादी के लिए, कोई मुरीद होता है औलाद के लिए, कोई मुरीद होता है कारोबार में बरकत के लिए। मुरीद इसलिए नहीं है, मुरीद हो अपनी आकिबत आखिरत को संवारने के। तौबा करते हैं ना कि मैं तौबा करता हूं हर किस्म के छोटे बड़े गुनाह से, सगीरा कबीरा गुनाह से। इसका मकसद क्या है? ये बैत तरीकत है, बैत तौबा है कि हम सारे गुनाहों से तौबा कर रहे हैं। इंशाल्लाह अब इस बैत के बाद कोई गुनाह नहीं करें, कोई गलती नहीं करें। फिर वो शेख तरीकत उसको रास्ता दिखाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाने का। जो जिस रास्ते से गुजर चुका है वही बता सकता, और जो नहीं गुजरा वो कैसे बता सकता? आप एक रास्ते से गुजर रहे हैं, आपको पता है कहां पर स्पीड ब्रेकर है, कहां गड़ा है, कहां नशेब है, कहां फराज है। अगर आप अंधेरे में भी गुजरेंगे अंदाजा हो जाएगा, नहीं गाड़ी आहिस्ता कर लो, क्यों यहां पर एक स्पीड ब्रेकर? क्या तुम्हें कैसे पता? क्या मैं तो गुजर चुका हूं, मैं रोजाना गुजरता हूं। और जो गुजरा ही नहीं, इतनी जोर से धक्का लगेगा कि उधर जाके गिरेगा, और अगर गड़ा हो तो गड़े में ही गिर जाएगा। इसलिए जिसके हाथ पर बैत करो देख लो कि वो भी किसी के हाथ पर बैत है या नहीं, वो खुद गुजर चुका है या नहीं। अगर खुद नहीं गुजरा, खुद भी डूबेगा तुम्हें भी डुबो दे। तो आज की इस नशिस्त में हमने आपके सामने इस्लाम में पीरी मुरीदी का तसव्वुर, इसके मुताल्लिक चंद गुजारिशात पेश की और इनके चंद एतराजात। वैसे तो बहुत सारे एतराजात हैं, वो इंशाल्लाह किसी वक्त तफसील के साथ उस पर गुफ्तगू होगी। फिलहाल हमने ये बैत के मुताल्लिक बता दिया, मजारात पर जाने के मुताल्लिक बता दिया। ये छोटे छोटे क्लिप जो ये चलाते हैं गुमराह करने के लिए, सबसे अच्छी बात ये है कि अगर कोई ऐसा क्लिप व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कहीं भी आपको नजर आए जो आपके अकायद से मुतसादिम हो, टकरा रहा हो, आप फौरन आकर मालूमात कर लें और अपने अकीदे पर पुख्तगी के साथ कायम रहें। शकों को शुबात का शिकार ना हो, ये सिर्फ शक में डालते हैं और जो जवाब नहीं दे सकता कहते हैं देखो जी इनके पास तो कोई जवाब नहीं, ये वैसे ही चीजें लेकर फिर रहे हैं, ये शिर्क है, ये बिदत है, ये फला है, ये फला, इस किस्म के। तो इन चीजों से अपने आप को महफूज रखें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बुजुर्गाने दीन औलिया कामिलीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाएं, इनके दामन से वाबस्ता रखे। आइए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ कर। या अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारे सजदों को कबूल फरमा, या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा, जो किसी परेशानी में मुब्तला है उनकी परेशानियों को दूर कर दे, जो कर्जदार हैं उन्हें बारे कर्जे से दोषी फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को उनका फरमाबरदार बना। या अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को नेक अमाल की तौफीक अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन ये तमाम हजरात और खवातीन जो दूर दराज मकामात से तेरा जिक्र करने के लिए हाजिर हुए, मौला इन सब की हाजिरी को कबूल, इन सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा, इन सब के इल्म में, अमल में, उम्र में बरकत अता फरमा, इनके रोजगार में तरक्की अता फरमा, इनकी जाहिरी बातनी रूहानी जिस्मानी बीमारियों को परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين।